ورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ولولاه لساقت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اخبرنی جبرائیل عن اللہ بعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لو ان العاق للوالدین يعمل بعمل الانبیاء جميعا لم اقبلها منه. کہ اگر کوئی ایسا انسان کہ جو اپنے والدین کی طرف سے عاق ہو چکا ہو، سارے انبیاء کے اعمال اکٹھا کر کے بھی اللہ کے حضور میں پہنچے، تب بھی اللہ تعالی ان سارے کے سارے اعمال کو ٹھکرا دے گا، کسی بھی عمل کو قبول نہیں کر سکتا. یہ وہ خبر ہے جو جبرائیل نے اللہ تعالی کی طرف سے پیغمبر اکرم کو سنائی. اور اس سلسلے میں اللہ تعالی نے اپنے عزت و جلال و ارتفاع مکانی اور اپنی بلند مرتبت ہونے کی قسم کھائی. لہذا ہمارے فقہا تمام کی تمام اسلامی تعلیمات میں اخلاقی تعلیمات کو امتیازی اہمیت دیتے ہیں. جیسے کہ دین اسلام کو اگر آپ ایک درخت کی شکل میں فرض کریں تو اس درخت کا تنہ در حقیقت ہماری اخلاقی تعلیمات ہے. ساری کی ساری عبادات جو ہم انجام دیتے ہیں، جتنی بھی عبادتیں بجا لاتے ہیں، یہ ان سب کی قبولیت کا دار و مدار انسان کے اخلاق کے اوپر ہے. اور اخلاق سے مراد وہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے فرمایا، کہ جس کو میں نے آغاز سخن میں جس حدیث کو پیش کیا اور سرنامہ کلام قرار دیا، کہ جہاں پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے اخلاق کے مطابق ڈھالو، یعنی ہم اپنی روحانیت کو صفات و اسماء الہی کے مطابق آراستہ کریں. وہ تمام صفتیں، وہ تمام صفات، وہ تمام اسماء کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان تمام صفات و اسماء کو اپنی روحانیت کے اندر اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ کے مظہر بن سکیں. جب انسان کی روح اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء حسنہ کی مظہر بن جائے گی، اس کے بعد انسان اپنے مقصد خلقت کے مطابق عمل کر سکتا ہے. لہذا اسلام میں سب سے زیادہ تاکید اس کی اخلاقی تعلیمات پر ہے. رسول اہل بیت علیہ السلام نے سارا کا سارا دین اپنے اخلاقی تعلیمات کے ذریعے سے پھیلایا، اور انہی اخلاقی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ جس کو میں نے پیش کیا پیغمبر اکرم کی حدیث میں، کہ اخبرنی جبرائیل عن اللہ، جبرائیل نے مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر سنائی کہ میرے عزت و جلال اور بلند رتبے کی قسم، اگر انسان جو ماں باپ سے عاق ہو چکا ہو وہ سارے کے سارے انبیاء کے اعمال کو اکٹھا کر کے بھی لے کر آئے اللہ کے حضور میں، یعنی اس کی نیکیوں کا یہ یعنی بے حد اس کی نیکیاں ہوں جس کا شمار ہی ممکن نہیں، کیونکہ انبیاء کی جو نیکیاں ہیں ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کا شمار ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ انبیاء کے اندر تو پیغمبر اکرم بھی شامل ہے اور پیغمبر اکرم کی تمام نیکیاں اتنی بلند ہیں کہ یہ وہ واحد صفت ہے پیغمبر اکرم کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عظیم کی صفت سے یاد فرمایا ہے. اگرچہ رسول کی ہر صفت عظیم ہے مگر کسی بھی صفت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عظیم کے ایڈجیکٹیو سے یاد نہیں کیا سوائے پیغمبر کے اخلاق کے، جہاں قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. تو پیغمبر اکرم کی اخلاقی تعلیمات اور نورانیت اس درجے کی ہے کہ آپ کی تعلیمات کی بنیاد پر ساری کی ساری کائنات نے نیکیاں کرنا سیکھی، نہ فقط ہم جیسے گناہگار، نہ فقط عالم جن، نہ فقط عالم انسان، بلکہ عالم ملائکہ بھی اس میں شامل ہیں. حتیٰ رسول و اہل بیت علیہ السلام واسطت الفیض ہیں باقی انبیاء کے لیے بھی، جس طریقے سے ہمارے لیے واسطت الفیض ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام فیوز و برکات اور ساری کی ساری نعمتیں، چاہے وہ معنوی ہوں یا مادی، وہ ساری کی نعمتیں ہم تک جو پہنچ رہی ہیں، پوری کائنات تک پہنچ رہی ہیں، وہ رسول و اہل بیت کے واسطے سے پہنچ رہی ہیں، اور اس پوری کائنات میں انبیاء بھی شامل ہیں. جب پیغمبر اکرم یہ فرمائیں کہ آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور آدم کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب میرے پرچم تلے ہیں، تحت لوائی، کتنا عظیم و عریض و وسیع یہ لوا اور پرچم ہے کہ سارے کے سارے انبیاء اس پرچم تلے ہیں. ایوری ون از انڈر ہز بینر. اور مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ کنتو مع الانبیاء سرن و مع رسول اللہ جاہرن، کہ میں سارے کے سارے انبیاء کے ساتھ مخفی طریقے سے تھا جبکہ رسول اللہ کے ساتھ علنن تھا. تو پیغم اور مولا کائنات کی چونکہ وسیع رسول ہونے کی حیثیت جو ہے اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ بھی جس طریقے سے جو رول وسیع کو ادا کرنا ہے وہی رول وسیع کی اس رسول کو ادا کرنا ہے، اس رسول کی غیر موجودگی میں مولا کائنات کو ادا کرنا ہے. لہذا جب ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول کی رسالت نہ فقط ہمارے لیے ہے بلکہ باقی انبیاء بھی رسول کی رسالت اور ان کے پیغام کے ماتحت ہیں، اور رسول در حقیقت تمام انبیاء کے لیے واسطہ فیض ہیں اور تمام انسانیوں کے لیے بھی واسطہ فیض ہیں، تمام فرشتوں کے لیے بھی واسطہ الفیض ہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے واسطہ الفیض ہیں. لہذا اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نیکیاں ناقابل شمار ہیں. جتنے انبیاء نے نیک کام کیے، جتنے اوصیاء نے نیک کام کیے، جتنے شہداء نے نیک کام کیے، جتنے صالحین، صدیقین، متقین، مومنین، جس انسان نے کوئی نیک کام تاریخ انسانیت میں کیا، وہ سارے کے سارے نیک کاموں کے ثواب میں پیغمبر اکرم اور مولا کائنات اور باقی معصومین شریک ہیں. اب بقول ہمارے استاد آیت اللہ جوادی عام علی حفظہ اللہ کے کہ رسول اہل بیت صرف اللہ کی نعمتیں ہم تک پہنچانے کے سلسلے میں واسطہ فیض فقط نہیں ہے بلکہ ان کی وساطت ڈول ہے، دو طرفہ ہے، جہاں وہ اللہ کی طرف سے اس کی سارے فیوز و برکات ہم تک پہنچانے میں واسطے کا کام انجام دے رہے ہیں، وہاں ہمارے تمام کے تمام حوائج کو اللہ تک پہنچانے کے لیے بھی واسطے کا کام دے رہے ہیں. تو ان کی وساطت بھی ڈول ہے، دو طرفہ وساطت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم کی نیکیوں اور اہل بیت کی نیکیوں کا تصور اور اس کے وسعت کا احاطہ انسان کے لیے محال ہے. ہم ان کی نیکیوں کی وسعت کا احاطہ اپنے ذہن سے نہیں کر سکتے. تو جب پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ خبر دی کہ اگر ایک انسان جو والدین کی طرف سے آنکھ ہو جائے وہ سارے انبیاء کے اعمال کو اکٹھا کر کے بھی آئے گا تب بھی لم اقبل حامن ہو, پھر بھی میں اس سے قبول نہیں کروں گا, تو واقعا یہ انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اگر لمٹ لیس نیکیاں بھی انجام دے کے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے پھر بھی سارے کے سارے اعمال ہمارے ٹھکرا دیے جائیں گے اگر والدین کی طرف سے انسان آنکھ ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ سوچنے کا مقام ہے کہ آیا واقعا ہم ان فرائض کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی اہمیت رسول نے اپنی تعلیمات میں دی ہے. اگر اتنی اہمیت دی جا رہی ہوتی تو ہمارے معاشرے کی یہ کیفیت نہ ہوتی کہ برکتیں سلب ہو گئی ہیں معاشرے سے. برکت جو ہے ہمارے معاشرے میں نہیں رہی. کہ برکت جو ہے وہ عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے وہ ڈرائیو کیا گیا ہے, اس کو نکالا گیا کہاں سے؟ برک سے. برک عربی میں کہتے ہیں اونٹ کے سینے کو. Barak in Arabic means the chest of a camel. And the word barakat is derived from the word barak in Arabic. Seena, oont ka seena. Because it was like that when the oont is sitting, he is doing it, and the owner is trying to lift it up. And the oont is not doing the heart of lifting it up. So it's obvious that the owner is lifting it up. And the oont was holding its seena on the ground. It's obvious that the heart of lifting it up is not doing the heart of lifting it up. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے برک کو اپنے سینے کو زمین سے چپکا لیا. یہاں سے عربی میں لفظ برکت کو اتخاذ کیا گیا, نکالا گیا, یعنی وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو آپ کے پاس استمرار اور دوام کے ساتھ ہمیشگی کی صفت کے ساتھ آپ کے پاس رہیں. Those of the blessings of Allah that stick with you and never get removed by Allah subhanahu wa ta'ala, that continuously and consistently stay with you. Un ne'maton ko kaha jata hai ki inme Allah ki taraf se barakat hai. Agar aap ye samajhna chahte hain ki aapki ne'maton mein barakat paayi jati hai, to ye tawajjuh farmaiye ki kaun kaun si aisi ne'mat hai jo Allah ne mujhe ata ki hai aur abhi tak mere paas baki hai. اب وہ کون کون سی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں مگر اب تو میرے پاس نہیں رہی, بس میں ہاتھ سے کھو بیٹھا. تو جس نعمت معنوی کو آپ ہاتھ سے کھو بیٹھے ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ اس نعمت معنوی کے اندر اللہ کی طرف سے برکت نہیں تھی, لہٰذا آپ کھو بیٹھے, لہٰذا وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی. اگر وہ کنٹینیو ہو رہی ہوتی, اگر وہ استمرار کے ساتھ برقرار رہتی آپ کے پاس, تو پھر اس نعمت کو نعمت مبارکہ اور میمونہ کہا جاتا ہے. یعنی اسی بنیاد پہ روز قیامت ہم صاحبان یمین کو, اصحاب الیمین کو, اصحاب الیمین بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں. اس کا ریزن فقط یہ نہیں ہے ہمارے استاد کے بقول کہ ان کے دائیں ہاتھ میں ان کی کتاب تھمائی جائے گی, یہ اس کا میجر ریزن یہ نہیں ہے. بقول ہمارے استاد کے اس کا میجر ریزن یہ ہے کہ یمین کا لفظ جو ہے یمن سے ہے وابستہ, اور یمن عربی میں برکت کو کہتے ہیں. یعنی اصحاب یمین بہشتی لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال میں اللہ کی طرف سے برکت عنایت کی گئی تھی, لہٰذا یہ اس قابل ہیں کہ بہشت میں داخل ہوں. یہ فقط اس وجہ سے نہیں کہ ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا, اور دائیں کو عربی میں یمین کہتے ہیں. That's not the major reason. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے زندگیوں میں, بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں سے برکت سلب ہو گئی, اور اس کا ایک میجر سبب, ایک بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں والدین کا احترام, ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا نہیں رہا. بقول ہمارے عرفا کے کہ یہ وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی خدمت والدین اور ان کی طرف نیک برتاؤ کرنا کہ جو جنریٹ کرتا ہے توفیق کو, اس کی وجہ سے آپ کو مزید توفیق ملتی ہے. تو لہٰذا روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک نوجوان جس کا نام علقمہ تھا, جب اس کے انتقال کا آخری وقت آیا, سکرات الموت کا وقت آیا, عالم احتوار جسے ہم فقہ میں کہتے ہیں, اور اس شخص کو محتضر کہا جاتا ہے, اور محتضر کے ہمارے مفصل احکام ہیں شریعت میں کہ اس کے پاؤں آپ قبلہ رخ کر دیجئے, جس آدمی کا موت کا وقت ہو, ڈیتھ بیڈ پہ, بستر مرگ پہ ہو, آپ اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر دیجئے,
اس کے پاس نجس حالت میں کوئی موجود نہ رہے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، تلقین ہم پڑھ کے اس کے سامنے سناتے ہیں، کلمے کی اس کو تلقین کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھو دہراؤ، زیادہ تکلیف ہو رہی ہے انسان کی روح کے نکلنے میں، تو جو مصلی جس کے اوپر وہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہا ہو وہ مصلی لا کے اس کے نیچے بچھا دیجئے، اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مفصل احکام اور آداب مختصر کے ہماری شریعت میں بیان کیے گئے، ان آداب ان احکام میں سے ایک میجر حکم یہ ہے کہ کلمے کی تلقین کی جائے۔ جب بھی آپ کسی مختصر کے سرحانے پہنچیں جو عالم احتضار میں ہے، سکرات الموت کے عالم میں ہے، نزا کے وقت میں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ شریعت نے لگائی ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ کلمہ پڑھو، کلمے کی تلقین آپ پڑھیں تاکہ وہ آپ کے بعد دہرائے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کو اطلاع ملی، آپ نے سلمان اور عمار کو بھیجا کہ علقمہ کو کلمے کی تلقین کریں۔ سلمان اور عمار یاسر پہنچے، لاکھ کوشش کر لی مگر علقمہ کوئی کلمہ نہیں دہرا رہا، جو کچھ بھی کہے جا رہے ہیں وہ دہرا ہی نہیں رہا۔ فاعتقل، روایت کا لفظ ہے اعتقل لسانہ، اس کی زبان جو ہے وہ معتقل ہو گئی، اعتقال عقل سے، عقل جو عربی زبان میں کہتے ہیں نا، عقل عربی میں کہتے ہیں باندھنا، کسی چیز کو باندھ دیا جائے۔ عقل کو بھی عقل اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری خواہشات نفسانی کو یہ باندھ دیتی ہے، عقل خواہشات کو doesn't allow our desires and whims and wishes to walk around freely and drag us towards their directions۔ عقل جو ہے کنٹرول کر کے باندھ کے رکھتی ہے ہماری خواہشات کو، اس لیے اس کو عقل کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو عقل کہتے ہیں باندھنے کو، بعض لوگوں کی زبان بند جاتی ہے، انہیں عربی میں ہم کہتے ہیں معتقل اللسان۔ مرتے وقت کچھ لوگ ایسے ہیں، علم اخلاق نے سکھلایا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن جو زبان بستہ ہو جاتے ہیں، لاکھ آپ ان سے کچھ کہیں کلمہ دہراؤ وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ معتقل اللسان ہیں، زبان بند ہو چکی ہے ان کی۔ کیوں بند ہوئی ہے زبان؟ اس کا ایک ریزن ماں باپ کی طرف سے آنکھ ہونا ہے۔ وہ لوگ کے جو ماں باپ کی طرف سے آنکھ ہو گئے ہیں، اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے شریعت کی روح سے کہ ماں باپ ہمارے سامنے کوئی نوٹرائزڈ سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائے کہ صاحبزادے آج کے بعد سے میں آپ کو آنکھ کرتا ہوں۔ کوئی آفیشل رسمی اعلان کی ضرورت نہیں ہے ماں یا باپ کو، بچے یا بچی کے سامنے، یہاں انسان نے نافرمانی کی وہاں خود بخود انسان آنکھ ہو گیا، ان کا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معتقل ہو گیا تھا علقمہ، اسے زبان بندی، زبان بستہ ہو گئی، اب جواب ہی نہیں دے پا رہا، کلمہ تک نہیں دہرا پا رہا۔ یہ موت کا جو وقت ہے نا، یہ تو مواقف قیامت، مواقف قیامت ظاہر ہے میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی خدا نے موقع دیا تو اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے، مگر مواقف قیامت جو 50 موقف قیامت کے بیان کیے گئے ہیں مفصل حدیثوں میں، اور ہر موقف پہ کچھ سوالات ہیں جو ہر انسان سے پوچھے جائیں گے، اور ان 50 سٹیشنز ہیں، 50 سٹاپس ہیں، 50 مواقف ہیں جہاں ہر انسان کو روکا جائے گا قیامت میں، اور وہاں سارے سوالات ہیں جو ہمیں ان کے جوابات دینے ہی دینے ہیں۔ ان 50 مواقف قیامت میں سے سب سے پہلا موقف موت ہے۔ موت جب وقت موت کا آتا ہے تو انسان در حقیقت قیامت کے اندر وارد ہو گیا، موت مواقف قیامت میں سے ہے، اسی لیے قبر کو ہم قیامت صغرا سے تعبیر کرتے ہیں علم کلام میں کہ قیامت صغرا، دس از اے لیسر قیامت اینڈ ریزریکشن، اور جو بگر قیامت اسے، جو روز قیامت اسے ہم قیامت کبرا سے تعمیر کرتے ہیں، دیٹس دا بگر ڈے آف ریزریکشن۔ تو بیسیکلی موت کے وقت تو انسان قیامت میں وارد ہو چکا، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اذا مات ابن آدم قامت قیامت ہو۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو گئی، یہاں ہم مرے یہاں ہم قیامت میں وارد انٹر ہو گئے۔ قیامت تو روز قیامت، وہ قیامت کبرا ہے جو آئے گی جب سور پھونکا جائے گا، مگر ہم قیامت صغرا میں تو وارد ہو گئے، اسی قیامت کے 50 سٹیشنز میں سے پہلا سٹیشن موت ہے، قیامت میں تو انٹر ہو گئے نا، تو پہلا سٹیشن قیامت میں انٹر ہوئے، لہٰذا اب ہم کلمہ تک نہیں بیان کر دہرا پا رہے ہیں۔ بقول ہمارے استاد کے کہ کتنا رحم ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنی رحمت ہے کہ وہ پرچہ جو ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا، وہ سارے ٹیسٹس، وہ سارے سوالات جو ہم سے قبر میں پوچھے جانے ہیں، وہ اللہ نے پہلے ہی ایگزامینیشن کا پیپر ہمیں آؤٹ کر دیا, پہلے ہی بیان کر دیا تلقین کی شکل میں. یہی سارے سوالات ہیں اور اسی ترتیب سے ہے, ترتیب بھی بے ہی نہیں وہی ہے, اسی ترتیب سے یہی سوالات پوچھے جائیں گے پھر. اور بقول ہمارے استاد کے کہ کوئی کمپلیکس سوال بھی نہیں ہے, آپ دیکھ لیں تلقین اٹھا کے, بھائی تمہارا پروردگار کون ہے, من ربک, اور ساری زندگی تو اللہ کو خدا مانتے آئے ہیں, یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ تمہارا قبلہ کیا ہے, ما قبلتوں کا, تمہارا رسول کون ہے, بارہ اماموں کے نام کیا ہے, کتاب کیا ہے, یہ کوئی مشکل بات ہے؟ دیز آر دا سمپلسٹ آف دا ایشوز فار اے مسلم, آسان ترین, اس سے زیادہ آسان سوال ہو سکتے ہی نہیں ہے جو ہماری مائیں سونے سے پہلے ہر بچے کو بستر پہ یہ باتیں سکھلاتی ہیں, دہرواتی ہیں ان سے کہہ کے کہ بارہ اماموں کے نام دہراؤ, کلمہ پڑھو. دیندار گھرانوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے. تو سمپلسٹ آف دا کوسچن بغور ہمارے استاد کے, کیا بات ہے کہ اتنے سارے لوگ انسانوں مسلمانوں میں سے پھر بھی اس کا جواب نہیں دے سکیں گے, جبکہ اللہ چاہتا تو ہم سے کمپلیکس باتیں بھی پوچھ سکتا تھا. ہم کون ہیں اللہ کو ابلائج کرنے والے کہ تو یہ پوچھ اور یہ نہ پوچھ؟ ہم کہاں اللہ کو پابند کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں؟ قضاء و قدر کے بارے میں سوال پوچھ لیتا کہ بتائیے قضاء و قدر کے تمام باریکیاں ہمیں سمجھائیں جو کمپلیکس اور پیچیدہ ایشو ہے علم کلام کا. معراج کے بارے میں تفصیل بیان کریں, معاد جسمانی کی گفتگو کریں, جبر و تفویض کا مسئلہ بیان کیجئے, یہ گتھیاں سلجھائیں. یہ سارے کمپلیکس ایشوز ہیں اسلام کے, علم عقائد کے, علم کلام کے, مگر کوئی بھی کمپلیکس سوال اللہ تعالیٰ نے قبر میں کسی سے بھی نہیں پوچھا, نہ پوچھے گا. آسان ترین سوال, اور وہ سوال بھی پہلے سے بیان کر دیے گئے ہیں, یہ سوال ہیں, ان کے جواب دے دیں بات ختم. پھر بھی نہ جانے کتنی بھاری اکثریت ہے جو یہ آسان ترین سوالوں کے جواب بھی نہیں دے پاتی. اس کا کیا سبب ہے؟ کیا ہم اللہ کو مانتے نہیں آئے تھے کیا زندگی بھر, رسول کو مانا نہیں, کیا بارہ اماموں کو مانی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم روز قیامت میں, جب ہم قیامت میں وارد ہو گئے, میں نے بھی عرض کیا کہ موت مواقف قیامت میں سے, قیامت کے 50 موقفوں میں سے پہلا موقف یہ ہے, ہم قیامت میں تو وارد ہو جاتے ہیں. تو جب انسان قیامت میں وارد ہو گیا وقت موت, تو اب اس دنیا کے رولز اور پرنسپلز نو لانگر اپلائی آن دیٹ پرسن, اب یہاں کے ضوابط اور قواعد اور قوانین اور شرائط انسان کے اوپر قابل اطلاق نہیں ہیں, لاگو نہیں ہوتے ہیں. لہذا اب اس عالم کے قوانین اپلائی, عالم ملکوت کے قانون اپلائی ہو رہے ہیں. تو عالم ملکوت کے قوانین کی روح سے آپ کوئی بھی بات اللہ کی محضر میں کہنے کا حق رکھتے ہی نہیں ہیں جب تک وہ بات آپ کی روح کا حصہ نہ بن چکی ہو. یعنی آپ نے اطاعت اور عبودیت اس انداز سے کی ہو کہ اس اللہ کی رولنگ, اس اللہ کے حکم کا کی اطاعت کا نور آپ کی روح میں سرایت کر چکا ہو. جب اس اطاعت, اس حکم الہی کا کی اطاعت کا نور آپ کی روح میں سرایت کر چکا ہے, اب آپ اللہ کے سامنے اس حد تک جس حد تک آپ نے اطاعت کی ہے اتنا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں, وہ آپ جواب دے پائیں گے. اور جس نے احکام الہی کی اطاعت نہیں کی, لہذا اطاعت مان زبان سے لیا, زبانی لکلکائے لسان کے طور پہ, ایک لپ سروس کے طور پہ قبول کر بھی لیا, اعتقاد کا اظہار بھی کر دیا, مگر اس کی عبودیت, اس کی اطاعت نہیں کی, لہذا اس الہی حکم کا, اس ربانی حکم کا نور ہماری روح میں پایا نہیں جاتا تھا. اب جب ہم محضر الہی میں پہنچ رہے ہیں, عالم ملکوت میں پہنچ رہے ہیں, عالم باطن میں پہنچ رہے ہیں, عالم حقیقت میں قدم رکھ رہے ہیں, اب وہاں ہر وہ چیز بیان کی جا سکے گی کہ جس کا تعلق حقیقت سے ہے, اور حقیقت سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی روح کا حصہ ہے. لہذا اب انسان, بہت سارے انسان لڑکتے نظر آ رہے ہیں, ساری زندگی بارہ اماموں کے نام لیتے رہے مگر قبر میں اترتے ہی, قبر میں اترنا تو دور کی بات ہے, وہ تو بعد میں اتاریں گے لوگ, ابھی تو موت کی بات ہو رہی جو پہلا موقف ہے قیامت ہے, ابھی تو بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے, سکرات موت کا, عالم احتضار کا وقت ہے, ابھی تو قبر میں اتارا نہیں گیا, اس دنیا کے اندر ابھی تو موجود ہیں مگر بس رخصت ہوا چاہتے ہیں, آخری لمحات ہیں, ابھی تو ویسے تو اس دنیا میں ہیں مگر ہمارے علم عقائد کی روح سے قیامت میں وارد ہو چکے ہیں, ابھی بھی دوہرا نہیں پا رہے ہیں, اس لیے کہ روح کا حصہ نہیں بنا, اہل بیت کی ولایت کی اطاعت ہماری روح کا حصہ نہیں بنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلمان اور عمار کو, اب آپ کو سبب تو سمجھ میں آیا کہ کیوں لوگ جواب نہیں دے پاتے ہیں. اب سلمان و عمار کو پیغمبر نے روانہ کیا علقمہ کے پاس کہ کلمے کی تلقین کریں. سلمان و عمار گئے, لاکھ کوشش کر لی, علقمہ جواب ہی نہیں دے پا رہا. معتقل اللسان, زبان بستہ, as if his tongue is tied up, اعتقال عقل کر دیا گیا, باندھ دیا گیا جیسے زبان کو. پیغمبر کو آ کے واپس عمار نے خبر دی کہ یا رسول اللہ ہم نے تو بڑی کوشش کر لی, علقمہ تو جواب ہی نہیں دیتا. پیغمبر سمجھ گئے نباز عالم آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کا, سارے حجابات نگاہوں سے ہٹے ہوئے پیغمبر نے ان کے گویا والدین کے سلسلے میں سوال کیا تو خبر دی گئی کہ اس کی ماں زندہ ہے. تو پیغمبر نے بھیجا بلال کو کہ جاؤ اس کی ماں سے کہو کہ اگر آ سکتی ہو میرے پاس تو آ جاؤ, اور اگر نہیں آ سکتی تو میں خود آ رہا ہوں تمہارے پاس. بوڑھی ماں, ضعیف ماں کے پاس پہنچے بلال, پیغمبر اکرم کا پیغام سنایا, کہا کہ میں میری جان قربان ہو رسول اکرم پہ, میں خود حاضر ہوں گی پیغمبر کے حضور میں. ضعیف ماں آئی پیغمبر کے پاس, آپ نے پوچھا کہ تمہارا رابطہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کیسا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا تو رابطہ بہت خراب ہے, بہت عرصے سے میں ناراض ہوں. ظاہر ہے کہ یہی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ زبان بستہ, یہ ان گناہوں میں سے جس کی وجہ سے آدمی مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تک نہیں کہہ پائے گا, مسلمات میں سے. اگر آدمی کہہ دے تو اس کی ڈیسٹنی بدل جائے گی نا, کیونکہ اب ہم قیامت میں وارد ہو چکے ہیں, یعنی یہ روح کا حصہ ہے, یہ نور اطاعت کی ہے, لہذا کہہ رہے ہیں. یہ کہنا بڑی آفیشل سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ محضر الہی میں کہا جا رہا ہے. ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں کھڑو کے ایک بات کر دیجئے, محضر الہی تو سارا عالم ہی محضر الہی ہے, پوری کائنات اللہ کے حضور میں ہر وقت ہے, مگر بالخصوص اس وقت جب ہم عالم احتضار میں ہیں, بالخصوص اسپیسیفکلی اختصاصی طور پہ. جس طرح سے ایک بات آپ اپنے گھر میں کھڑو کے کہہ لیں اور ایک بات آپ جائیں قاضی کے سامنے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہیں عدالت میں, کتنا فرق ہوتا ہے ان دونوں باتوں کا. اگرچہ ہماری ہر بات ہی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کو ہمیں حاضر ناظر سمجھنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو پیغمبر اکرم نے پہلے ہی فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس آدمی کی کا آخری کلام, آخری لفظ جو اس کی زبان پہ جاری ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو, وہ جنت میں داخل ہو گیا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان احتضار کے وقت کے آئے بغیر, وقت احتضار تک پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اطاعت کر کے اس قابل تو بنائے کہ انسان کم از کم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ زبان پر جاری کر سکے. صلوات پڑھیے محمد والا. تو رسول اللہ کے زمانے میں ایک اور بھی نوجوان تھا کہ جو ایک یہودی نوجوان تھا کہ جو پیغمبر اکرم کے پاس آیا کرتا تھا سوال پوچھنے کے لیے. تو ایک دن وہ حاضر نہیں ہوا تو پیغمبر نے دریافت کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. آپ تشریف لے گئے اس کے پاس. عیادت بھی اسلام میں ایک عظیم ثواب رکھتے ہیں, پیغمبر کے تو ہر کام میں نہ جانے کتنی حکمتیں ہوتی ہیں. اور آپ نے اس کے سرحانے پہنچے, دیکھا کہ وہ بستر مرگ پہ ہے, عالم احتضار میں ہے. تو آپ نے دوبارہ آپ نے وہاں بھی اس سے فرمایا کہ کلمہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ساتھ اس کا یہودی باپ بھی سرانے کھڑا ہوا ہے. بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, باپ نے کہا جیسا تم بہتر سمجھو ویسا کرو. چنانچہ اس یہودی نوجوان نے پیغمبر اکرم کی تلقین پر, آپ کے کہنے پر کلمے کو دہرایا, اور جیسی کلمہ دہرایا اس کی روح پرواز کر گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اصحاب سے, بعض اصحاب سے کہ اپنے بھائی کی تشییع جنازہ کا بندوبست کرو, اپنے بھائی کی. چنانچہ اصحاب نے تکفین و تحنیت و تغسیل و سارے کے سارے کام انجام دیے, اور جب جنازے کو لے جایا جا رہا تھا تو پیغمبر اکرم اپنے پنجوں کے بل جنازے میں چل رہے تھے, یعنی پورا کا پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھا, پنجوں کے بل.
پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں، آپ اپنا پورا پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اتنی کثرت ہے ملائکہ کی کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا پاؤں ان کے پروں پہ پڑے،
کسی فرشتے کے پر پہ پڑے.
کہا یا رسول اللہ اتنی کثرت، یہ تو نوجوان ساری زندگی یہودی تھا، ابھی مرنے سے پہلے اس نے زبان پہ کلمہ جاری کیا اور اتنی کثرت. فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی زبان پہ جاری ہونے والے آخری کلمات کلمہ تھا. ملاحظہ آپ نے کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ انسان کو یہ توفیق میسر ہو کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں، اتنی تو نورانیت روح میں رکھیں، اتنی تو اطاعت کریں ولایت اہل بیت کی کہ ہمارے کم از کم ہمیں یہ توفیق میسر ہو سکے کہ ہم کلمے کو زبان پہ جاری کر سکے.
So one of those reasons which generates the tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala to say the kalima in the final moments of our life, when a person is on the deathbed, is obedience and good behavior towards our parents. So Prophet asked Alqama's mother that, if you can forgive her, if you can forgive him. She said, Ya Rasulullah, I'm not going to forgive him because he had beaten me up so hard that I'm extremely angry on him. When she said that statement, Prophet said to some of his companions, okay, bring some firewood so that I can burn him down. I can burn Alqama down. Her mother said her when she heard that statement, Ya Rasulullah, why are you burning him down? Prophet said, that's exactly what's going to happen after a few moments, you know. In other words, as he's going to be laid in the grave, he's going to die. And now that he would be laid in the grave, that's exactly what's going to happen. Actually, what's going to happen is even worse than that, because that would be the hellfire burning him. Right now is the fire of this dunya. So when she heard, she said, Ya Rasulullah, and the Prophet also said that if you don't forgive him, Allah is not going to accept neither his fasting nor his prayers. She said, Ya Rasulullah, for the sake of your dignity and honor, I forgive my son. And as soon as she forgave him, Bilal rushed towards the house of Alqama, and as he reached close to the doorstep of the house, he already heard the voice of Alqama repeating the kalima after Salman, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Aliyun Waliullah. So Allah subhanahu wa ta'ala has given extreme importance to obedience towards our parents. And not just that, but certain things our urafa said have been mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran next to each other. And those teachings which are mentioned next to each other have a reason and wisdom behind that. And one of those reasons our scholars say, like, Allah says, "Anishkur li walewalidayka." Be grateful towards me and towards your parents. So being grateful, doing tashakkur, being the gratefulness towards our parents has been mentioned right next to being grateful towards Allah, side by side. And that's why our urafa say that is not without a reason. The reason is that, one of the reasons is that Allah subhanahu wa ta'ala never accepts your gratefulness towards Allah unless and until you are grateful towards your parents. Anishkur li wa li walidayka. And also the Holy Prophet has said that thalathu da'awatin mustajabat la shakka fihinna. There are three prayers which are accepted by Allah and there's no doubt about it. Da'watul mazloom, dua of an oppressed person. If there is a mazloom person who has been oppressed by someone, when he seeks dua from Allah, it's always accepted. That's authentic hadith of the Holy Prophet. And Allah says that I swear to my honor, لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ, I am certainly going to help you, although it may be after a while. Of course, Allah should do like this. I mean, He's not obliged to do everything straight away. Who are we to oblige Allah subhanahu wa ta'ala to execute our du'as and prayers straight away? Prophet Musa prayed, cursed Fir'aun against Pharaoh, and Imam Sadiq alayhi salam says that kana bayna du'ai Musa, between the curse of Prophet Musa against Pharaoh, it was 40 years gap. Du'a was accepted when Prophet Musa did 40 years ago. But Fir'aun, the Pharaoh, got drowned after 40 years. So the du'a was executed by Allah after 40 years. And that should be, it should be like this. Because Allah has His own absolute wisdom. We are nobody to oblige Allah to do the thing straight away. So even towards the mazloom, it has been said that Allah says, لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَهِينَ, I'm certainly going to help you, although it may be after a while. So, and second of all is the dua of a musafir, a traveler. If you are a traveler and musafir, your dua is accepted. The musafir is away from his family, his children, you know, his home. The dua of a musafir is always accepted by Allah. And dua al-walid ala waladihi, and the curse of a father against his son, it's always accepted. Prophet did not say the curse of a mother in this hadith. There's a difference between father and mother. Sometimes mothers get angry quicker than the father, and they even say bad to their children, but then they become happy sooner than the father, because they have more love and affection towards their kids as compared to the father. Whereas the father doesn't become upset and angry on their children as often as the mother, and doesn't curse their children either as often as the mother may do. And the curse of a father, but dua and nifreen of a father, is always accepted by Allah. So we have to be thankful towards Allah and thankful towards the parents. Anishkur li, Quran says, Anishkur li wali walidayka. Be grateful towards me and towards your parents. And, you know, in other words, towards your parents. So basically, tashakkur and shukr of Allah is not accepted by Allah unless you are grateful towards your parents as well. Just like Allah has mentioned in other verse of Holy Quran, the issue of obedience of Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Now these three duties of Allah are mentioned next to each other in the verse of Holy Quran. Again, our scholars say that one of the wisdoms of this is that Allah is not going to accept one of those two or even two of those three duties unless you perform all three of them together. So if somebody is obedient towards Allah but is disobedient towards the Holy Prophet and Ulul Amr, which means the 12 Ma'sumeen alayhimus salam, his obedience towards Allah is unacceptable. And also if somebody is obedient towards Allah and towards the Prophet, but he is disobedient towards the Ulul Amr, that means the 12 Ma'sumeen, still Allah subhanahu wa ta'ala is not going to accept it. Because one of the reasons our scholars say these three things are mentioned next to each other. So all three have to be done simultaneously. Look at what Imam Ridha alayhi salam has said in his hadith. That right now, Ali ibn Hamza has been buried into the grave, and the angels came into his grave and they started to ask questions from him. Of course, starting from who's your Lord and all that, and who's the Prophet, and he replied, and who's your first Imam, and he replied, and so on and so forth, till they asked him about my father, and he replied, correct response about the imamat of Imam Musa al-Kazim alayhi salam. And then the angels asked him about my imamat, and he did not reply
Ali ibn Hamza, if you don't know who is Ali ibn Hamza al-Nitahi, he was the person who was the wakil of Imam Kazim alayhi salam. And when Imam Kazim alayhi salam passed away, he had 80,000 dinars of the Baytul Mal money in his control, because he was the wakil and agent on behalf of Imam Kazim alayhi salam. And whenever your muwakkil, the person who makes you your wakil, your agent, he's called muwakkil. You are the wakil and agent, and he is the muwakkil. So the muwakkil is Imam Kazim alayhi salam, like we have wakil of Maraje today to accept the khums or whatever. So this is the guy is called wakil, and the mujtahid is called muwakkil, the one who makes you the wakil. The ruling of the Islamic Sharia says, when the muwakkil passes away, your wakalat all automatically becomes null and void. And now you have to surrender all the money which is in your control back to your muwakkil. So now when Imam Kazim alayhi salam became a shaheed, it was an obligation of Ali ibn Hamza to return those 80,000 dinars back to Imam Rida alayhi salam, the Imam of his time. But he did not. Instead, he wanted to keep that money with him. So the better way to keep the money is to deny the imamat of Imam Rida alayhi salam. That's the simpler way, for the sake of love of money. And that's exactly what he did. So he denied the imamat and did not obey Imam Rida alayhi salam, although he was the wakil of Imam Kazim alayhi salam. He was a Shia. He was not someone else. And so Imam Rida alayhi salam said that right now the angels came and they were asking, and he replied to all those queries. And finally, when they asked about me and he did not reply, angels repeated the question once again, and he still did not reply. Again, did he know the name of Imam Rida alayhi salam? Of course he did. It's not a matter of name, like I already explained moments ago. It's a matter of nuraniyat in your qalb. If you obeyed the ruling, then and only then you have that nuraniyat of ita'at in your soul. And whatever level of nuraniyat of ita'at and obedience you have in your soul, that's the level of your replies in the mahdar and presence of Allah. So despite the fact he knew the name of Imam Rida alayhi salam, he's unable to reply. Because this is not dunya where people can mess around and think they can run away with it. This is alam al-malakut. Different rulings apply. So he could not reply back. And several times they repeated the question several times, and finally they punished him with the flames of the fire. So basically, brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala does not accept in the Islamic akhlaq and moral and ethical code and system, Allah subhanahu wa ta'ala does not accept. These are part of our teachings, unless you are obedient to all three at the same time. And also we find that these moral teachings of Islam are so beautiful. Like Imam Sajjad alayhi salam has taught us to consider every other Muslim brother to be just like our brother. Those who are elder than you, than yourself, consider them like your father. Those who are younger than you, consider them as your children. Those who are of your same age, consider them to be still better than you. We don't know their sins, but we know our sins. And we don't know whether our good deeds are accepted by Allah. And we have seen their good deeds. So we need to consider everybody else to be better and superior than ours. And, like Islam has so many beautiful rights and duties that have been told, duties towards your parents and duties towards your brothers and duties towards your children and duties towards husband and wife, duties towards your teachers who are teaching you the knowledge. To respect the gathering of a teacher, not to search the uyub and faults of your teacher, and to hide the faults if you get to know some of them,
and not to even speak in front of the teacher before he speaks, before he replies. There are some people who tend to speak before the teacher says something. This is against the Islamic morality. And likewise, we have those huquq of the neighbors in Islam. We have neighbors who have three rights on our neck, and we have neighbors who have dual rights, two rights on our neck, and we have a neighbor who has one right over our neck. The neighbor who has three rights on your neck is the one who is a mu'min, plus he's your relative, plus he's your neighbor. And the one who has two rights is the one who is not your relative, but he's a mu'min and also a neighbor. And the one with only one right on you is the one who is just your neighbor. He is not a mu'min, nor is he a relative of yours. If we practice these teachings, you know, we make our qalb nurani.
Prophet said that, La yazalu Jibra'il yusini biljar. Jibra'il
used to tell me so much about the neighbor, hatta zananto, till I thought that maybe the neighbor will be my waris and inheritor when I die. So much teachings and so many obligations a person has towards the neighbor. And also he has said in his hadith that man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Whosoever believes in Allah and the final day should respect his neighbor. This is one of the very effective ways for us to spread Islam, if we are good with our neighbors. Look at the story of that story of that Jewish guy who used to throw garbage, and you must have heard already from the scholars how the Prophet had treated him. And the guy, when Prophet came next to him, and Prophet sat down next to him, you know, it's also very important when we pay a visit to a sick person, we sit down. You don't keep on standing. Don't make it a quick visit and just run away. Because when you're doing the Iyadatul Mariv, you're paying a visit to a sick person, Prophet has said, Aidul Mariv Yahudo fir Rahma. The person who is visiting a patient, he is basically he's diving into the rahmat and mercy of Allah. وَإِذَا جَلَسَ اِرْتَمَسَ فِيهَا. And when he sits down, if you sit next to the patient, Prophet says, اِرْتَمَسَ فِيهَا. You are immersing your entire body in the, immersing yourself in the rahmat and mercy of Allah. What is going to happen if I immerse myself into the rahmat of Allah? Of course, all of my sins are forgiven. If somebody is drowned in the mercy of Allah, nothing of his sins can remain. So Prophet sat down next to that guy, and you know, the guy had already asked from his wife to bring a sheet so that he can cover his face, because he was so much embarrassed from the Holy Prophet. His wife rushed him with a sheet, bed sheet, and he stretched the sheet over his face. And then Prophet came. Prophet was asked to come at that time. He came and he sat next to the guy. And he said, that Jewish man said to the Prophet, I'm not going to talk to you. I swear to Prophet Ibrahim, and I swear to Prophet Ismail, and I swear to Prophet Musa, and I swear to Prophet Isa, I'm not going to talk to you unless you first teach me how I can become a Muslim. So it's about the morality that our Holy Prophet had spread, and our Ahlul Bayt have spread Islam. And that's why we find Imam Ali alayhi salam and Imam Hassan and Imam Hussain never participated in any of those expansionist battles that took place in their times. Because Islam does not believe in forcing somebody to become a Muslim by the power of a sword. That's not the policy of the Holy Prophet. That's not the policy of Ahlul Bayt. The Islam of the Prophet and Ahlul Bayt was never spread with the sword. It was spread by the morals of the Prophet in Ahlul Bayt. So we find that neighbors have a lot of, in the Islamic morality, we are talking about Islamic moral teachings, neighbors have a lot of haq and right on our neck. And this has been narrated in the history, that there were two neighbors. One guy was rich, and his next door neighbor was extremely poor person. The child of this rich man, you know, the children come and they go to each other's houses and play with each other and all that stuff. So the child of this rich guy came into the house of this extremely poor person, and they were sitting in their house with their family, his wife and children, and they were eating some food. And this child of the rich guy came, walked into their house, and he saw these people were eating some food. He also asked for some food. They did not give him any food. The child started to cry, and he walked out of their house and came back to his house, and his father, the rich man, he told him, the child told the whole story to his father. The father got really upset. Now, he tried to give some other food to the child. You know, that's how the children are. They keep on insisting to eat the same food. They didn't eat any other food. The rich guy, basically, he knocked the door of the poor person, his neighbor, asked him to come out. He came out, and he asked him that, why is it so that we, although we are neighbors of yours, but we are still receiving all this harm from you? He said, what sort of harm are you talking about? He said, well, my son walked into your house and you guys were eating food and you didn't even share a little bit of food with my son. This poor man said, yes, I did not share it because that loaf of bread, that food that we were consuming was halal for us, but it was haram for your son. And what are you talking about? We don't have any such food in Islam which is halal for one person and haram for the other. He said, yes, we do have in Islam. Then the Holy Quran says, فَمَنْ اِسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرْ مُتَجَانِفْ لِإِثْمٍ. Those people who are forced to hunger without an inclination towards the sin, that food that we were consuming in our house, that was the body of a dead animal, which was permissible for us to consume because we have no other food to eat. And it's not permissible for us to serve the dead animal's body to your son because you guys will have a lot of money and you can afford to buy whatever you wish. So it's not permissible for us to feed that food to your son. And this rich man said, well, of course it's a fault. It's a big fault in Islam. I mean, this is what Islam has already taught us. A mu'min never goes to sleep as long as his neighbor is hungry. This is one of our great values of Islam that we cherish about. Again, one of the same values which are diminishing in Islamic communities. This rich guy said, well, I would not let you move out of my house unless I divide all my wealth into two and you take half of it and I'll keep the rest. So he basically divided his whole wealth into two. And after a while, when he passed away and someone saw him in the dream and asked him, what's your situation in the Alam al-Barzakh? He said that nothing of my amal and prayers and actions was accepted in my grave. Everything, all the obediences that I did throughout my life were rejected. The only thing that was accepted in the grave was that dividing of my wealth into two with that poor person. That was the only thing that Allah liked among my actions. Salawat. So, brothers and sisters, the moral teachings of Islam is our icon and symbol. That's how we recognize a mu'min. That's how we recognize a Muslim. That's how we recognize a follower of the Prophet and Ahlul Bayt to be following in the most significant of their teachings, which is their akhlaq and morality. Even when we come to the masjid, you know, Islam has very beautiful rulings. Even talking about this dunya inside the masjid is makruh in Islam. You cannot even talk about this dunya. Talk about Allah and the umur and affairs of Allah subhanahu wa ta'ala. If you want to talk about this dunya, step out of the masjid. This is not the place of talking about this dunya. What to mention of doing a ghibat or doing any kind of thing which is haram in the Sharia? And then a guy did a ghibat inside the masjid. And after doing the ghibat, when he slept, he saw this dream that someone came with pork with him. You know, he had some tray, some dish with a pork in it. And that guy offered him some pork. He said, "Oh, I don't eat pork. I eat halal food. I'm a Muslim." He said, "What are you talking, halal food? You ate right few moments ago, you ate something which is even worse than this." And he said the statement, and he put a little bit of the pork, stuffed it into his mouth. He said, "Didn't you do ghibat a while ago? Eating the flesh of your dead brother's body, isn't that worse than eating a pork? So moments ago you did something which was worse, and right now you are saying to me, you don't eat this pork because it is haram? Do you think that was halal for you?" So we don't feel like this. If we felt like this, you know, when Quran is saying that, you know, لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. It's just like it's eating the dead body of our brother. But this is one of the most commonly found harams in Islamic communities, generally speaking. It all returns back to how much love we have towards Allah, how much love we have towards the Prophet and Ahlul Bayt alayhi wasalam. You know, because if we have the love, this love is going to force us to do the obedience, because obedience towards the Mahbub and Beloved can never be separated from the love itself. And those people who had the obediences, their morals and their characters and their obediences were of historic significance. Look at Hazrat Habib ibn Mudahir, how much beloved he is to the Holy Prophet. His father, Hazrat Mudahir al-Asadi, salamullahi alayh, came for the ziyarat of Rasulullah. And look at how Hazrat Mudahir and his wife, they have raised their son Habib. Habib is not an ordinary person. You know, our urafa say that Habib ibn Mudahir, you know, there is no comparison between Habib ibn Mudahir and Hur. Even in the Shuhada of Karbala, there are darajat and levels. Not every shaheed, we respect all of them, they are all azim and great. But even among Shuhada, there are darajat. Even among Anbiya, they are darajat. Even among the A'imma, certainly we believe Awwaluna Muhammad, wa Akhiruna Muhammad, wa Awsatuna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. But even among the Imams, they are darajat. The Holy Prophet himself has said, Al-Hasan wa Al-Husayn, Sayyida Shabab Ahlil Jannah, Hasan and Husayn are the two leaders of the youth of paradise, wa Abuhuma Khairun Minhuma. And their father is better than them. So Imam Ali is superior than all the rest of the Imams. It's not my statement. There's a statement of Rasulullah. Wa abuhuma khairum minhuma. Imam Ali is the Amir al-Mu'mineen, even of the Imams. He's the Amir of the Imams as well. And no one can be called Amir al-Mu'mineen except Imam Ali alayhi salam. When somebody asked Imam Sadiq alayhi salam, if I want to say salam to Imam Mahdi, of course the nur of Imam Mahdi was already being created. What should I say? Shall I address him by saying Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen? Imam Sadiq alayhi salam said no. This is the title which is specific to Imam Ali alayhi salam. Instead, you should say Assalamu alayka ya Baqiyatullah. And then he recited this verse of Holy Quran, Baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'mineen. So Imam Ali is the Amir al-Mu'mineen of all the Imams. He's the most superior. Even among Imams, there are levels. And likewise, even among the Shuhada of Karbala, there are levels. Hur was the person who came and he begged in front of Imam Hussein alayhi salam. Whereas Habib ibn Mudahir is the person, according to what has been narrated by some ulama, that Imam Hussein himself invited Habib ibn Mudahir. How can you compare the level of Habib with that of Hur? No comparison at all. Habib is so great.
And look at how their parents have trained him. You know, Habib came with his father for the ziyarat of Imam of the Holy Prophet, and Imam Hussain al-Salam was walking, and Habib is walking behind the Imam, and he's picking up the soil under the foot of Imam Hussain and putting over his head. Picking up the soil and putting over his head. When the Holy Prophet saw that scene, Prophet could not stand it. He went forward and he grabbed Habib and he showed his love and affection towards Habib. Habib ibn Madahir is actually the beloved of the Holy Prophet. He is the only person whom Imam Hussain alayhi salam had written that letter. Min al Hussain ibn Ali ila al-Rajul al-Faqih. Habib ibn Madahir, from Hussain, the son of Ali, towards the man who is a faqih and really has the in-depth knowledge of Islam. And then Imam Hussain alayhi salam said in his letter that we are surrounded by the enemies. Habib, hum nargay ada mein ghir gaye. We are surrounded by the enemies. Wa anta ta'lamu qarabati min Rasulullah. And you know my relationship with Rasulullah. There's no need for Imam Hussain to tell Habib. Habib already knows how the relationship of Imam Hussain is. You recall the relationship of Imam Hussain? That when Imam Hussain alayhi salam was, a person was a sinner, and whenever he used to do a sin, he used to come to Rasulullah and seek apology from Rasulullah, and Prophet used to forgive him. Of course, Allah also forgives if the Prophet forgives. Once he says that I did a sin, and when I came to seek apology from the Holy Prophet, Prophet turned me down and said, go away. Prophet didn't accept him because of the kind of sin that he has done. And he says, I was returning back very upset from the house of the Holy Prophet. And as I walked into the alley, I found the two sons, Hassan and Hussein. What I did, I grabbed the two sons, I put them over my shoulders, and I turned back towards Rasulullah. And I said to him, Inni mustajirun ilallahi bihima. And I am seeking the refuge towards Allah and towards you through these two children. That means through Hassan and Hussein. And Prophet accepted my apology. So now you recall how much beloved is Imam Hussein alayhi salam. When Imam Hussein is a young boy and he comes over the back of the Holy Prophet, when Prophet is doing the sajda and he is about to raise his head from the sajda, Allah sent Jibreel, don't raise your head unless Hussein gets off your back himself. And Prophet repeated this zikr of sajda, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi, 70 times. In the respect and ta'zeem of Imam Hussain alayhi salam, and it became part of the Sharia till Day of Judgment. We can say 70 times in the sajda. You remember how much qarabat and relationship, what sort of relationship that Imam Hussain enjoys? Wa anta ta'lamu qarabati min Rasulullah. You know my relationship with Rasulullah. And then he said, if you can come and join me, come. Habib got the letter, he kissed the letter, put over his eyes, and he came. Habib is so much, you know, he's the beloved of the Holy Prophet, and Habib has so much love towards Imam Hussain. You know, Habib came into his house, his wife was there, she asked him, whose letter is this? And he replied, it's the letter of my Mawla Imam Hussain. She said, what's written in the letter? He said, Imam has said that we are surrounded by the enemies. And you know our relationship with Rasulullah. If you can come to help us, come. So his wife said, what are you thinking about? He said, well, I'm thinking about you. If I go to serve and sacrifice my life for Imam Hussain, what is going to happen to you? And she said, she became very upset. And some of the narrations say that she actually threw her chadar over the face of Habib and said, you are thinking about what's going to happen to me, and you are not thinking about the son of Fatima al-Zahra, what is going to happen to Imam Hussain. If you don't go to serve Imam Hussain, I will go myself
to sacrifice my life for my Maula Imam Hussain alayhi salam. Habib said, well, I was just doing a test. I was just testing you. Otherwise, how could it be that my Maula Imam Hussain asked me for help and I don't go to sacrifice my life? That is impossible. Habib sent his slave, his servant, with his horse to take the horse at some specific place outside the city of Kufa and wait for him so that he can go towards Karbala. And Habib, it is also narrated that Habib was sitting in the, you know, in the house, in the shop of a person who used to sell the color, because the beard of Habib was full white. And the guy said, the shopkeeper said to him, why don't you buy a color to color your beard, at least to make it black? He said, well, I am planning to put the color, a color on my beard with the blood of my own blood, so that color never is going to go away. And I'm going to put that sort of color over my beard. As Habib delayed in his arrival towards that place where his servant was waiting with the horse, he found the servant is there and talking to the horse. If my master delays, don't worry, I will ride on you myself, and I'll go to sacrifice my life for Imam Hussein. As Habib heard that statement, he addressed Imam Hussein alayhi salam by saying, O Mawla, how much mazloom are you that even the slaves are ready to sacrifice their lives for you? He said to his servant, I'm going to set you free. The servant replied, no, this is not insaf and justice. As long as I stayed in your service, you kept me in your service. And now that you are leaving to sacrifice yourself for Imam Hussein, you are setting me free. No, this is not going to happen. You have to take me along with you so that I can also sacrifice my life for Imam Hussein. Habib took his servant also along with him. And there at Karbala, Imam Hussein al-Islam was distributing the ra'yat, the parcham and flags among different ashab. And he put one flag aside, and somebody asked him that, Mawla, you did not distribute that flag to anyone. Imam replied, the owner of that flag, the one who deserves that flag, is about to arrive. And soon Habib ibn Mudahir, the dust appeared. Habib was seen. He came from the side of Kufa. Everybody went forward for the istiqbal to welcome Habib. And when Fizza got the news, you know, Hazrat Zainab sent Fizza to find out who has arrived at this time. Of course, Hazrat Zainab had been hearing the news about the arrival of the enemies. You know, the Lashkar of Umar ibn Sa'd, the army of Umar ibn Sa'd has arrived. Such and such army has arrived. She never heard a good news or any of the followers of Imam Hussein arriving to support Imam Hussein. And this time, when she sent Fizza to find out, Fizza came back and said that this time, the old-time companion of Imam Hussein and the childhood friend of Imam Hussein, Habib ibn Mudahir, came to sacrifice his life. Hazrat Zainab, when she heard that, she said to Fizza, go and say my salam to Habib. You know, the narration says, when Habib heard the salam of Hazrat Zainab, he sat down over the soil of Karbala. He sat down and he started to pick up the soil and put over his head. You know, how come that Hazrat Zainab, my lady Hazrat Zainab, is saying salam to a servant like me?
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر واحفظ وأيد علماءنا الربانيين ومراجعنا الربانيين لا سيما الولي الفقيه قائد المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم فك عن الأسراء المسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى
فعجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأشياعه وأتباعه وأعوانه بجاه محمد وآله الميامين يا حسين
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
يا حسين
يا حسين يا حسين
يا حسين
يا حسين
يا حسين
يا حسين
يا حسين
يا حسين